اجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ مشکنا بنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، اے ہماری پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ مشک نہ بنا، اے ہماری پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن آنے کا اعتقاد رکھتا ہو. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو شخص اس حکم سے روح گردانی کرے گا سو اسی کا ضرر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز اور سزاوار حمد ہے، وہ تو تعریف کے لائق ہے. اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ کافروں کے تختہ مشک سے بنائے. کافر کا غلبہ اور کفار کا غلبہ یہ بھی اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش ہے. جب دنیا میں کفار کا غلبہ ہوتا ہے تو کمزور لوگوں کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جب ایسے ماحول میں آدمی زندگی گزارے جہاں کفر کا غلبہ ہے اور کافر غالب ہیں، تو مسلمان کے لیے آزادی کے ساتھ اپنے پورے دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو کفار کا غلبہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہر کسے ناقص کی بات نہیں ہوتی، بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. کفار کا غلبہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ پھر کمزور لوگوں کے لیے ایمان بچانا اور ایمان پہ استقامت مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمانوں کی اولادیں جو دین سے بے خبر ہوتی ہیں، نواقف ہوتی ہیں، جن کی تربیت نہیں ہوتی، ان کے لیے ارتداد کا راستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ وہ کفار کا غلبہ دیکھتے ہیں، دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہیں، ان کی خوشحالی دیکھتے ہیں، تو اس سے وہ مرعوب ہو کر اسلام سے دستبردار ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان، بہت بڑا فتنہ ہے کہ مسلمانوں پر کفار کا غلبہ ہو، بہت بڑی آزمائش ہے. تو ایمان والے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کافروں کا تختہ مشک نہ بنانا اور ان کے غلبے کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اور ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، اور بے شک آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. جب اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگیاں اللہ کو راضی کرنے والی ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گا. جب مسلمانوں کی زندگیاں اللہ کو راضی کرنے والی ہو جاتی ہیں اور اہل ایمان گناہوں سے پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر کافر مغلوب ہوتا ہے، اہل ایمان غالب ہوا کرتے ہیں، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اور مسلمانوں کی جماعت مختصر ہی کیوں نہ ہو، اور اگرچہ وہ ساد و سامان کے لحاظ سے ان سے بہت کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان اور ایمان کی زندگی اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت، یہ ایمان اہل ایمان کی غلبے کی سب سے بنیادی چیز ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، تم سر بلند رہو گے اور تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو اور ہمت نہ ہارو. وانتم الاعلون، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور اللہ کا اہل ایمان کے ساتھ، جب ایمان والے ایمان کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میری مدد اور نصرت تمہاری اس دنیا میں بھی ہوگی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. ظاہر ہے جب اللہ کی مدد اور نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس پہ کون غالب آ سکتا ہے. لیکن وہ ایمان کی زندگی شرط ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو, جس سے اللہ کی مدد اور نصرت آنے لگے. وہ شرط ہے کہ ایمان اور مسلمان رسمی نہ ہو اور محض مردم شماری کا مسلمان نہ ہو اور گنتی کا مسلمان نہ ہو اور صرف اس کی پیدائش اور موت کے وقت چند رسوم مسلمانوں کے سے نہ ہو, اس کی پوری زندگی بھی اسلام کی سی ہو, پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہے. تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ کفر غالب مغلوب ہو اور کفار مغلوب ہوں اور ایمان والوں کا غلبہ ہو. اس کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ کفار سے بیزاری اور کفار سے دوستی نہ رکھنا اور ان سے دلی تعلقات کا اظہار نہ کرنا, اس میں ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے سچے پیروکار, کہ انہوں نے کس طریقے سے کفر سے اور کفار سے نفرت کا اظہار کیا اور ان سے برات کا اظہار کیا. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب بغض اللہ کے لیے ہو اور نفرت اللہ کے لیے ہو تو آدمی کے دل کے اندر اس انسان کی خیرخائی ختم نہیں ہوتی, خیرخائی پھر بھی رہتی ہے. اور وہ خیرخائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اسے ایمان دے دے, اللہ اسے ہدایت دے دے. لیکن جب بغض اور نفرت اللہ کے لیے نہ ہو اپنی ذات کے لیے ہو تو پھر دل میں خیرخائی بھی ختم ہو جاتی. جب بغض اور نفرت اللہ کے لیے ہو کہ وہ اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے, وہ تو عقیدے کی وجہ سے ہے اور وہ تو ایمان کی وجہ سے, وہ تو کفر اور گندگی کی نجاست کی وجہ سے ہے, تو جب اللہ کے لیے بغض ہوتا ہے تو خیرخائی ختم نہیں ہوتی, خیرخائی باقی رہتی. اللہ اسے ہدایت دے دے, اللہ اسے ایمان دے دے, یہ کس طریقے سے اس گندگی سے محفوظ ہو جائے. لیکن جب بغض ذات کے لیے ہو, نفسانیت کی بنیاد پر ہو, اپنی خود غرضی کی وجہ سے ہو, تو وہاں سے خیرخائی بھی ختم ہو جاتی, وہاں سے خیرخائی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے اور اس وقت کے ان کفار سے برات کا اعلان تو کر رہے لیکن ساتھ کہہ رہے کہ اے اللہ انہیں ہدایت بھی دے دے, اے اللہ انہیں ہدایت بھی دے دے. تو اللہ کے لیے جو بغض ہوتا ہے اور اللہ کے لیے جو نفرت ہوتی ہے, اس سے خیرخائی ختم نہیں ہوتی کہ جہنم ہی میں جائے بس. اگر وہ ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتا ہے, آنا بھی چاہے نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے نہ, ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتا ہے تو یہ اس کا استقبال کرتا ہے, یہ اس سے ہمدردی اور جسے کہیں کہ شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے, یہ اس کی خیرخائی کے لیے اس سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے. کیونکہ اس کا جو بغض ہے وہ ذات کی وجہ سے نہیں ہے, اپنی جسے کہیں کہ نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بغض اللہ کے لیے ہے اور صرف عقیدے اور ایمان کی وجہ سے ہے. جب وہ اس سے بیزار ہونے لگا ہے, وہ اس کو چھوڑنے لگا ہے, تو یہ اس سے اور زیادہ خیرخائی اور محبت کا اظہار کرتا ہے. تو یہی فرق ہے اپنی ذات کے لیے بغض رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا. فرمایا ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے پیروکاروں کے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن جو اللہ کے اس حکم سے روح گردانی کرے گا اور کفار سے ان کی کفر کی وجہ سے اور مشرک سے ان کے شرک کی وجہ سے برات کا اظہار نہیں کرتا, پھر بھی دلی دوستیاں رکھتا ہے اور دلی محبت رکھتا ہے, تو فرمایا نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس کا اپنا ہی ہو. جب مسلمانوں کی اولادیں کفار کے بچوں سے دوستیاں رکھتی ہیں, ایک وقت آتا ہے مسلمانوں کی اولادوں کے لیے ارتداد کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب مسلمانوں کی اولادیں کفار سے دوستیاں رکھتی ہیں اور کفار کے بچوں سے دوستیاں اور یاریاں رکھتے ہیں, تو ایک وقت آتا ہے ان کی اولادیں کفار کے لیے ان کے لیے راستے کھل جاتے. بہرے کفر کی جب گندگی دل سے نکل جائے گی, شرک کی گندگی نکل جائے گی, وہ نجاست کی جسے کہیں کہ برائی دل سے نکل جائے گی تو اس برائی کو اپنانا بھی آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے کفر کی گندگی دل سے نکلتی ہے، اس کی نجاست دل سے نکلتی ہے، پھر مسلمانوں کی اولادیں ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں. تو فرمایا اس میں گھاٹا ایمان والوں کا ہی ہے، اور اللہ رب العزت تو غنی ہیں، وہ تو بے پرواہ ذات ہیں، وہ تو ویسے ہی قابل تعریف ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہر حال میں اور ہر حکم اور ہر فیصلہ اور ہر جذبہ اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نستغفر اللہ و نتوب الیک.